الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وصحابك يا نور الله
ایک بار کسی شخص نے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ جاؤ اور اپنے عیبوں سے غافل نہ ہو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسروں پر نگران مقرر نہیں کیا مزید فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ عقل مند ہو اور عقل مندی یہ ہے کہ جب اس کو حق بات بتائی جائے تو وہ اسے فوراً قبول کر لے چاہے حق بات کہنے والا مرتبے اور حیثیت میں کتنا ہی کم تر ہو مزید نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کرنے میں اس غلطی کو ماننے میں کبھی بھی بالکل نہ ہچکچائے مزید نصیحت کی کہ اگر کوئی شخص بات کرے تو وہ اس کو پوری توجہ اور غور کے ساتھ سنے اگر کہ وہ اس بات کو پہلے سے جانتا نہیں ایک اور موقع پر سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا انسان کے لیے چھ باتیں فساد کا باعث بنتی ہیں نمبر ایک آخرت کا عمل کرتے وقت نیت کا کمزور ہو نمبر دو مخلوق کی رضامندی کو اللہ عز و جل کی رضامندی پر ترجیح دینا نمبر تین اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کر دینا یعنی نافرمانیاں کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دینا یہ چوتھی نصیحت فرمائی انہوں نے نمبر پانچ موت کو بھلا کر حرص اور ہوس میں مبتلا ہو نمبر چھ بزرگوں کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دینا اور ان کی لغزشوں کو اپنے لیے حجت بنانا میرے پیارے پیارے سبھی بھائیوں واقعی ابھی جو میں نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا اس میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں اور اگر ان مدنی پھولوں کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے جیسا کہ سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے عیوب کی ٹٹول میں مت پڑو. قرآن پاک میں بھی کہا گیا ولا تجسسو, اور تجسس مت کرو, ٹوہ میں مت پڑو. تو دوسروں کی ٹٹول میں, دوسروں کے عیبوں کی کھوج میں مت پڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کے عیب ڈھونڈنے نکلو اور اپنے عیبوں سے غافل ہو جاؤ. اس کی دنیاوی مثال یوں سمجھیے کہ جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو تین انگلیاں آپ کی اپنی طرف آپ پائیں گے, تین انگلیوں کا رخ آپ کی اپنی طرف ہوگا. تو مطلب یہ کہ آپ جب دوسرے کے عیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ نہ بھولیں کہ آپ اس سے زیادہ عیبوں کے حامل ہیں. کون بندہ ایسا ہوتا ہے جس میں عیب نہیں ہوتا؟ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں, اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں. معصوم کی اصطلاح نہیں استعمال کریں گے, محفوظ, اللہ تعالیٰ جن کو محفوظ رکھے. تو ہم لوگ جو عوام الناس ہیں, ہم خود طرح طرح کے عیبوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ہم اگر کسی کے عیبوں کی ٹٹول میں پڑیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے عیب جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کی ٹٹول میں اپنے عیبوں کو بھول کر اپنی اصلاح کرنے میں ناکام رہیں, اور یوں مطلب ہماری آخرت داؤ پہ لگ جائے. میری اسکول لائف ہوتی تھی تو ان دنوں ایک یعنی ایکسرسائز بک جو ہوتی ہے اس پر اس طرح کی مطلب نصیحت ہوتی تھی جو واقعی سمجھ میں آتی ہے. یعنی تین بچوں کی تصویریں ہوتی تھیں, ایک بچے نے کان پر ہاتھ رکھا ہوتا, ایک نے آنکھ پر اور ایک نے منہ پر, اور نیچے لکھا ہوتا تھا ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں. تو وہ ذہن میں رہ گئی ہے میرے. خیر تصویر بنانا بنوانا یہ تو گناہ ہے, لیکن ایک مطلب ہے کہ میں نصیحت کی بات کر رہا ہوں کہ واقعی یہ جملہ جو ہے ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں, یہ بڑا مطلب جامع جملہ ہے. جس نے بھی مطلب یہ بنایا بڑا کمال کیا. اگر اس اصول پر کوئی کاروبار ہو جائے کہ نہ میں کسی کا برا دیکھوں گا نہ سنوں گا نہ بولوں گا, تو اس کو بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. الا ضرورت, جیسے اگر کوئی برا ہے ان مانو کر کے اس کا عقیدہ برا اور دوسرے کو اطلاع کرنی پڑی اور ہم نے اس کو بتایا, تو یہ تو حرج نہیں بلکہ یہ تو ثواب کا کام ہے. اسی طرح حدیث شریف میں کہ فاجر کو مشہور کرو لوگ اسے کب پہچانیں گے, تو تم اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے. تو جس کی برائیوں سے عامت المسلمین کا نقصان ہے اس کی برائیاں بیان کرنا یہ تو برا نہیں ہے. یا مطلب اس کی ضرورت ہے مجھے, مثلاً آپ سے کسی نے مشورہ کیا کہ میں فلاں سے پارٹنر شپ کروں یا نہ کروں, اور آپ جانتے ہیں اگر اس فلاں کو کہ وہ چیٹر ہے, لوگوں کے پیسے دبا دیتا ہے, معاملات میں درست نہیں ہے, تو اب آپ کے لیے بتانا ضروری ہے. نہیں بتائیں گے تو گناہ گار, بتانا پڑے گا جو اس میں خصلت ہے. مبالغہ نہ فرمائیں, جو آپ کو معلوم ہے وہ آپ کو بتانا. اسی طرح رشتے اور نکاح کے سلسلے میں لوگ معلومات کرتے ہیں, تو اس میں بھی اگر کوئی آپ کے پاس آیا کہ فلاں لڑکے سے ہمیں شادی کروانی ہے تو کیا بتاؤ, اگر اس میں کوئی ایسا فالٹ ہے جس سے مطلب جو آیا ہے اس کے لیے نقصان دے, تو آپ کو وہ اس کا عیب بتانا ہوگا. اب نہیں بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ آپ نے خیانت کی. تو جہاں جہاں ضرورتیں ہیں مسلمانوں کو بتانے سے فائدہ ہوتا ہے کسی کی برائی بتانے سے, تو وہاں تو بتانا پڑے گا. تو یہ ایک مطلب جنرل بات ہے. ہمارے ہاں مطلب برا دیکھنا یا برا سننا یا برا بولنا یہ بلا وجہ ہوتا ہے, خواہ خواہ مطلب یہ نہیں کہ کسی کی ٹوہ میں پڑتے ہیں اور اس کے عیوب کو یاد رکھتے ہیں اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. کبھی اس نے ہم پر کوئی بات کی تو ہمارے پاس بھی جواب اس کے عیوب ہوتے ہیں, ہم اچھال دیتے ہیں, بلکہ مطلب بلا ضرورت بھی لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں. تو پھر یہ غیبت بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات تہمت بھی ہوتی ہے جو غیبت سے بھی سخت ہے, کیونکہ آج کل جہالت بہت ہے. اگر کسی کو کہو کہ غیبت مت کرو تو وہ پھر بولتا ہے کہ میں غیبت نہیں حقیقت کہتا ہوں, اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں, تو حقیقت ہی تو غیبت ہوتی ہے. غیبت کی تعریف یہ ہے کہ جس شخص کی ہم برائی کر رہے ہیں وہ برائی اس میں موجود ہے, جب یہ غیبت ہے. اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ تو تہمت ہے جو غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے. اب میں منہ پر کہہ سکتا ہوں, یہ آپ کی مطلب ہے کہ دلیری جو ہے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتے کہ آپ اگر منہ پر اس کو کہیں گے جب بھی اس کی دل آزاری ہے. اس کی بھی صورتیں, مثلاً کوئی علل اعلام برائی کرتا ہے تو اس کا تذکرہ کیا اس برائی کا، تو یہ غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ خود اس نے پردہ اٹھا دیا تو اب غیبت نہیں. مثال کے طور پہ داڑھی منڈانا حرام ہے تو اب کسی نے پیچھے سے کہا یار وہ نہیں جس کے جو داڑھی منڈاتا ہے داڑھی منڈا، تو یہ غیبت نہیں ہے. یہ تو خود بے مطلب ہے، اس کو حیا نہیں ہے، اس کو اللہ اور رسول سے شرم نہیں ہے، یہ نہیں شرم ہے، یہ خود حرام فیل کرتا ہے اور عدل اعلان کرتا ہے، فخریہ کرتا ہے اور روز کرتا ہے یا ایک دن ناغا کر دیتا ہوگا. تو اس کی اس بات کو اگر پیچھے سے کسی نے کہا تو یہ اب غیبت نہیں ہے. ہاں اور کوئی حرام فیل اس نے چھپ کر کیا ہے اور آپ کو پتا چل گیا اب آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو یہ بہرحال غیبت ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کے عیوب کی ٹٹول میں پڑنا، کہ بہت سارے عیوب لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب منظر عام پر نہیں ہوتے، چھپے ہوئے. اب ان کی ٹو میں پڑ کر لوگوں کی بازوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیچھے سے اس کو مطلب ہے کہ اچھالتے رہتے ہیں، تو یہ مطلب بہت مذموم فعل ہے اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے اور گناہ بھی بہت ہے، اس کے عذاب بھی سخت ہیں. جو دوسروں کی آبرو ریزی کرتا ہے اس کے عذاب بہت سخت ہیں. جیسا کہ ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر عذاب برزخ کا دیکھا تھا، کچھ لوگ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے، تو بتایا گیا کہ یہ آبرو ریزی کرنے والے لوگ ہیں. تو جو دوسروں کی آبرو ریزی کرے، اس کے عیوب کو اچھالے، پیچھے سے اس کی باتیں بنائے، تو وہ سخت عذاب میں گرفتار ہوگا. تو اس لیے سمجھدار وہی ہے کہ جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور اپنے عیوب کی اصلاح کرے، اور اگر کوئی اس کے عیب بتائے تو اس پر ناراض نہ ہو. جیسا کہ یہ عام طور پر دیکھا گیا کہ اگر کسی کو اس کی غلطی بتائی جائے تو وہ مطلب بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کرے ناراض ہو کہ میاں جمعہ 8 دن ہوا تم نے امامہ باندھا ہے اور میری اصلاح کرنے نکلے ہو، ذرا اپنے گھر کی خبر لو، ذرا اپنی اصلاح کرو. میاں تم تو یوں کرتے ہو اور ہمیں بتاتے ہو. مثلاً کوئی مدنی منا گھر میں آپ کو سنت بتا دے کہ یہ جو آپ نے کھانا گرایا ہے یہ مطلب اس طرح گرانا نہیں چاہیے اور اس کو اٹھا کر کھا لینا سنت ہے، آپ کو غصہ آ جائے کہ ابھی صبح سویا رہتا ہے فجر کے لیے تو اٹھتا نہیں اور ہم کو بولتا ہے کہ یہ سنت. اگر آپ نے اس طرح جارحانہ انداز سے اپنے بچے کو ڈانٹا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بچہ آپ سے بدل، آپ کا اپنا بھی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے یہ فجر میں نہیں اٹھتا بچہ، کہ بچہ بھی تو ہے، اس نے اگر یہ سنت بتا دی تو اس نے جو بتائی بات یہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کو دیکھیں، بتانے والا کیسا ہی، اگر اس نے صحیح بات کہی ہے اس کو فالو کریں اپنا، اور یہ فجر میں نہیں اٹھتا تو نصیحت کریں اس کو، مطلب احسن طریقے سے اس کو سمجھائیں. اس طرح جارحانہ انداز میں اس کی ڈانٹ یا اس کی کاٹ کرنے سے اس کی اصلاح کے چانس ظاہر کم. اور بچے کو جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھانی چاہیے، وہ انداز بھی آپ کے پاس نہیں کہ چلو ٹھیک ہے کہ آپ نے تو اس نے آپ کی غلطی بتائی اس لیے اس سے آپ نے انتقام لیا بچے سے اور اس کو ڈانٹا، اللہ کے لیے آپ نے اس کو اگر مارا ہوتا ویسے ہی اس کے آپ کو مطلب اچھی بات بتائے بغیر تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو ہے نہیں، صرف طنز کرنا. خود آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہو اپنے آپ سے پوچھ، یا بچے نے ٹی وی پر اعتراض کر لیا کہ یہ آپ ڈرامہ دیکھتے ہو ٹی وی پر، یہ غلط ہے، بس شامت آ گئی بچے کی. بہرحال یہ کہ پیارے پیارے سائن بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں، اور بلا وجہ مطلب کسی مسلمان کی حد تک اور بے عزتی اور اس پر تہمت باندھنا یہ آخرت کی تباہی کا باعث ہوتا ہے. حدیث شریف میں یہ مضامین موجود ہیں. بعض اوقات بندہ اللہ کی خوشنودی کا ایسا جملہ بول دیتا ہے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا. اسی طرح بعض اوقات بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی جملہ بول دیتا ہے جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا، پتا بھی نہیں، اور وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی زبان کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ زبان کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں لے. بہت سارے بدنصیب لوگ ایسے ہوں گے جو زبان کی لغزشوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اسی لیے حدیث شریف میں تو ہے نا کہ روزانہ صبح کے وقت جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے جھک کر التجا کرتے کہ دیکھ تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سبھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے آپ زبان سے کسی کو گالی دو گے تو کوئی زبان کو پکڑ کے تو کاٹنے سے رہا، پٹائی تو آپ کے منہ پر مکہ آئے گا یا پیٹ میں لات مارے گا، جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ زبان سے بھلے بولتے ہیں الٹا سیدھا، پٹائی زبان کی نہیں ہوتی پورے جسم کی ہوتی، اور جیل میں بھی گیا تو سارا ہی جسم جائے گا۔ زبان کو بظاہر کوئی تکلیف اس سے نہیں پہنچتی بلکہ اذیت پہنچتی ہے تو آپ کے ذہن کو پہنچتی ہے، دل کو پہنچتی ہے، دیگر اعضاء کی پٹائی ہوتی ہے، ایک معمولی سوچ والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ مطلب اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو جارحانہ انداز میں نہیں ہو سکتی، سمجھانا ہے تو اس کو نرمی سے اور پیار سے ہی سمجھانا پڑے گا۔ وہ مامون الرشید کو کسی نے سختی کے ساتھ نصیحت کی، مامون الرشید نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا، آپ سے بہتر یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو مجھ سے بھی بدتر یعنی فرعون کے پاس جب بھیجا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم دونوں نرمی سے بات کرنا، فرعون کے پاس جا کر تم دونوں نرمی سے بات کرنا، قول اللینا کہو نرمی۔ اور آج ہمارا جارے خانہ ہی ہوتا ہے، کسی کو بھی سیٹ کرنا ہے سمجھانا ہے تو بس انہیں جس سے ہماری واقفیت ہے خصوصاً دوستوں جانا۔ اسی طرح مسجدوں میں بڑے بوڑھے ہیں بچوں کو بیچاروں کو، میں خود اپنا مجھے جب میں بہت چھوٹا تھا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تھا تو ہمارے محلے میں بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی، برابر میں جب سے ہوش سنبھالا میں جاتا تھا، ایک بس انسیت تھی، سمجھ اتنی نہیں آتی تھی، انسیت تھی، ناطے پڑھتے تھے اسپیکر پہ سب لوگ کو، مجھے مزہ آتا تھا، بال مبارک کی زیارت کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، اور اس طرح تو بارہویں شریف صبح سے شروع ہو جاتی تھی تو بارہ ربیع النور شریف کو ظہر تک وہ سلسلہ رہتا، اور ظہر کے وقت صلاۃ و سلام ہوتا، پھر ظہر کی نماز پڑھی جاتی، صلاۃ و سلام کے بعد میں جوش میں بچہ تھا، جوش میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، ایک بڑے میاں نے، اب تو شاید وہ میرے خیال زندہ نہیں ہوں گے، بڑے تھے بےچارے اللہ ان کو معاف فرمائے، مجھے ایسا جھاڑا وہ جھڑک کے مجھے باہر نکالا کہ ابھی تک یاد ہے، اگر اللہ نے مجھے نہ بچایا ہوتا تو آپ لوگوں کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا، اتنا میرا دل ٹوٹا۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر میں خدا نہ خواستہ راہ بھول جاتا بھٹک جاتا تو اس بوڑھے میاں کو کتنے بڑے گناہ جاریہ میں وہ بوڑھے میں پھنس جاتا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا کہ آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کا کرم، محض اس کا کرم ہو گیا، اپنا کوئی کمال نہیں، ورنہ میرا دل بڑا ٹوٹا تھا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، جو بھی مطلب بچوں کو جھاڑ دیتے ہیں، مسجد پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے مجھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے مسئلہ تو معلوم ہے، میں تو بچہ تھا، مجھے شفقت سے ہاتھ پھیر کر اگر پیار سے تو سمجھا دیتے کہ بیٹے آپ آخری صف میں چلے جاؤ، سب سے آخری تو بھی ممکن تھا اور میں چلا جاتا شاید، جھاڑنا بس وہ ایک کوالٹی انداز ہوتا ہے بزرگوں کا، ہمارے آج کل وہ جھاڑے بغیر ان کو چلتی نہیں، اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے جھاڑنے سے کسی کا دل ٹوٹ جائے گا، ہماری آخرت داؤ پر لگ جائے گی، مسلمان کا دل توڑنا ہے تو کبیرہ گناہ، تو ایک بچے کا دل توڑنا، یہاں تک کہ بچے کو تیز آنکھوں سے گھور کر ڈرانا یہ بھی گناہ ناجائز، عام طور پر ہوتا ہے کسی کو بچوں کو بلا وجہ جھاڑنا، ہاں اپنی اولاد کو حسب ضرورت جھاڑا یا استاد نے بچے کو جھاڑا جہاں اس کی تربیت مقصود ہے وہ ایک الگ بات، لیکن یہ کہ عام حالات میں جو ہمارے یہاں ڈانٹ ڈپٹ اور مسجدوں میں یہ بزرگ بنے بیٹھے ہوتے ہیں بوڑھے بوڑھے لوگ، یہ جو بچوں کو جھاڑتے ہیں خدا کی قسم بہت برا، اگر ان میں سے کئی بچے بے نمازی بن جاتے ہوں گے، بھاگ جاتے ہوں گے، برائیوں میں پڑ جاتے ہیں لاشعوری میں کہ مسجد میں تو ہم کو مطلب ڈانٹ پڑتی ہے کھانے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی زبان کو بہت احتیاط سے چلانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کی لغزش کی وجہ سے ہم مطلب مارے جائیں یا ہماری اس کوتاہی کے سبب کوئی مطلب یعنی کہ معاذ اللہ گناہ کے دلدل میں پھنس جائے اور ہمیں پتا بھی نہ چلے اور ہماری آخرت بھی اس طرح داؤ پر لگ جائے، چاہے ہم نیک ہوں پارسا ہوں سب کچھ ہو مگر بد اخلاق ہوں تو ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تباہی ہمارا مقدر بن جائے۔ تو بہرحال اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، دوسروں کے عیوب نہیں کٹولنے چاہیے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اور مزاج میں نرس کیا نرمی ہونی چاہیے. حدیث پاک میں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. تو یہ چنگاڑنا اور چیخنا اور ڈانٹنا اور چھاڑنا اور مطلب اس طرح کے جو انداز ہوتے ہیں تو اس سے آدمی دنیا میں بھی مقبول نہیں ہوتا, لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے, اس کے قریب نہیں آتے. اور جو میٹھا بولا ہوتا ہے, سب سے ہنس ہنس کر پیار سے بات کرتا ہے, وہ دل عزیز ہوتا ہے, لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں, بہت چاہتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں اس سے. تو کسی کا دل خوش کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. تو اب یہ کہ آپ میٹھی بات کر کے بھی کسی کا دل خوش کر سکتے ہیں, کوئی تحفہ دے کر بھی دل خوش کر سکتے, تحفہ نہیں دے سکتے, خرچہ نہیں کر سکتے, تو میٹھی بات ہی کرنا. میٹھی بات پر تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا اور مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے. خصوصاً جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں, لوگ نمازی بن جائیں, سنتوں پر عمل کریں, معاشرہ درست ہو جائے, اس کو تو اور زیادہ نرمی کرنی چاہیے اور اس نے اخلاق سے کام لینا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنے کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے. اور ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے عقل مند ہو. اور عقل مندی یہ ہے کہ جب حق بات بتائی جائے, چاہے بتانے والا کتنا ہی چھوٹا ہو, وہ مان لی جائے. جیسا اس کی مثال دی کہ اس پر یعنی کہ چڑھ دوڑے, تو پہلے اپنا آپ سدھار پھر ہم کو بولنا, تو تو یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا نہیں, یہ کہنے کے بجائے دیکھ لے اگر وہ بات صحیح کرتا ہے تو اپنا لے اس کو فالو کر. تو عقل مند اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. اور عقل مند وہ ہے کہ چاہے کوئی چھوٹا سا بچہ بھی یا کم حیثیت کا آدمی بھی حق بات بتائے تو اس کو فوراً قبول کر لے, اور اگر اس کی غلطی ہو جائے تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. کیونکہ ایک تو بھول گی, پھر اس بھول کو چھپانے کے لیے کئی بار جھوٹ بولتے ہیں اور اس کی تعویلیں گھٹتے ہیں کہ یوں نہیں اور یوں ہے, میرا مطلب یوں تھا اور میرا مقصد یوں تھا, اور اندر سے ضمیر پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یار تو غلطی تو کر چکا. تو اب ایک غلطی کی تو اس پر شیطان کی باتوں میں آ کر کئی مزید غلطیاں جھوٹ بولنے والی اور منافقت کی کیوں کرے, آدمی شرافت سے قبول کر لے. اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ جس درخت کی شاخ پر پھل ہوتا ہے تو پھلدار شاخ جھکی رہتی ہے اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑتی ہے, اکڑی بھی ہوتی ہے اور وہ پھل سے پھل کے بوجھ سے جھکی رہتی ہے. تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اپنی غلطی جلدی فوراً تسلیم کر لے گا, اور جو نیک نہیں ہے بظاہر نیک صورت بنا ہوا ہے نیک سیرت نہیں, وہ اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرے گا, نہ کا مسئلہ بنا کر خلاف ہو جائے گا آپ کے کہ تم نے میری پیشی کروا دی, تم نے میری غلطی بتائی.
میرے پیر و مرشد حضور سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو دورے خدمت جب ترکوں کا تو اس وقت سے تھے, اس وقت مسلمانوں کی حالت اور بعد میں تو نفسا نفسی ہوئی. تو کسی نے عرض کیا کہ حضور پہلے کے مدینہ شریف جب آپ آئے تھے شروع میں اس وقت کے لوگ کیسے ہوتے تھے اہل مدینہ, تو فرمایا کہ پہلے کے لوگوں کی کیا بات ہے, جب عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا دور تھا. اس وقت کا ایک واقعہ میرے مرشد نے بتایا کہ ایک صاحب جو بڑے سخی اور مخیر تھے اور انہیں غریبوں میں کپڑا تقسیم کرنا ہوگا, تو وہ ایک کپڑے کے بیپاری کے پاس پہنچے مدینہ شریف میں اور اس دکاندار سے کہا کہ پناہ قسم کا مجھے اتنے تھان کپڑا درکار ہے کیا لوگے. تو اس بیپاری نے کہا کہ جو کپڑا آپ طلب کر رہے ہیں وہ میرے پاس موجود ہے, میرے پاس موجود ہے, میں دے سکتا ہوں, لیکن اگر آپ وہ سامنے جو دکاندار ہے نا اس سے لے لیں تو مجھے خوشی حاصل ہوگی, اس لیے کہ الحمدللہ آج میرا کاروبار تو اچھا ہو گیا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ اس بیچارے کے پاس گاہک نہیں جا رہے, اس کا دھندا نہیں ہوا, تو وہ بیچارہ افسردہ ہوگا, اس کا دل خوش ہو جائے گا, تو آپ مہربانی کر کے اس کے پاس جا کر کپڑا خرید لیں. میرے مرشد قطب مدینہ نے فرمایا کہ دیکھو پہلے کے مسلمان مدینے میں ایسے اہل مدینہ اور اب اہل مدینہ اب جو بھی ان کے حال دیکھ لیں, اب تو خدا کی اب جو مطلب جس طرح کے مطلب انداز ہیں تجارت کے, تو بہت سو کو تجربہ ہوگا جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہوگی, وہ تو دوسروں کی خیر خیر. حدیث پاک میں الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. اور اب اس حدیث پاک پر کتنا عمل ہے تو آپ خود جانتے ہیں. اب خیر خائی کون کرتا ہے؟ اب تو ہر دکاندار دوسرے دکاندار کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے اس فکر میں رہتا ہے، کمپٹیشن کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے کہ یار یہ ڈنڈی مارتا ہے، یہ گھٹیا مال دیتا ہے، یہ لو یار میرے سے لو، چلو یار اتنا دینا، ارے 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 ادھر مت جاؤ. وہ ٹھیک ہے تم کو بظاہر سستا لگے گا، لیکن وہ شیر کا کون شیر دے گا؟ اب یہ تو مجھے تو مثالے دینا بھی نہیں آتا. آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا کہ آج کل کس طرح ایک بیپاری دوسرے بیپاری کی کاٹ کرتا ہے، ایک دکاندار کس طرح دوسرے دکاندار سے کمپٹیشن کرتا ہے اور اس کی کاٹ کرتا ہے اور اس کے نقصان کے در پہ رہتا ہے. اور بس ہر ایک چاہتا ہے کہ میں گھر بھر میرا ہی کاروبار ہو، کسی کا کاروبار ہو، اس کے لیے طرح طرح کے پیترے بدل بدل کر اس پر وار کرتا ہے. اگر خیر خائی کا جذبہ آ جائے ہر ایک میں اور مطلب قناعت کی دولت مل جائے کہ جتنا بس اللہ نے دیا اس پر شکر اور صبر کر لے، قناعت کر لے، یہ معاشرہ ایسا واہ واہ ایسا نہیں. اب تو اس پر ہی بس نہیں نا، اب تو کلاسن کو کلچر ہے. تو حدیث میں حالانکہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن، مسلمان کی صفت، اعلیٰ درجے کا مسلمان، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ حدیث شریف ہے. اور آج اس کا الٹ ہو رہا ہے، یہ دکان کی مثال دی، یہ بھی الٹ ہی ہو رہا ہے اس حدیث کا. اور مسلمان جبکہ دوسرے مسلمان کا محافظ ہے، زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو ایذا نہیں دے سکتا، لیکن آج مسلمان اپنی زبان سے، زبان میں، ہاتھ سے کس قدر ایذا رسانی میں مشغول ہے، لوٹ سوٹ مچا رکھی ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، سب بڑھ رہی. یہ مسلمان ہی تو عام طور پہ کر رہے ہیں، کفار کو آ کر تو حملہ آور نہیں ہو رہے، ایک دوسرے سے نفرتیں، عداوتیں کس قدر بڑھ گئی، کیسا نازک دور آیا اور پتہ نہیں یہ کس طرح مطلب اصلاح ہوگی. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی محنت سے درندوں سے بھی بدتر انسانوں کو محنت کر کے ان کو چمکایا اور وہ دنیا پر چھا گئے. جو بد اخلاق تھے وہ حسن اخلاق کے پائیکر بن گئے، جو درندہ صفت تھے ایک دوسرے پر تلوار چلانا جن کا کام تھا وہ ایک دوسرے کے محافظ بن رہے. کتنا صحیح دور تھا، لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رنجیدہ ہوتے ہوں گے. مسلمان بالکل اپنی ڈگر سے ہٹ گیا، مسلمانوں کا معاشرہ برباد ہو گیا، اور آج ہمارے کردار کو دیکھ کر کفار وہ دور ہو گئے. اگر اسلام اس کا نام ہے جیسے کہ یہ مسلمان ہیں تو یار ہم اپنی جگہ پر بہتر ہیں. بڑا نازک دور آ گیا، یعنی کیسے مطلب ہماری اصلاح ہوگی اور کب یہ امن قائم ہوگا اور لوگ مسجدوں کی طرف آئیں گے اور یہ گھر جو ہمارے سینما گھر بن گئے، یعنی ایک برائی تو نہیں ہے جس کی نشاندہی کی جائے. ایسا ایسا شان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو سے کبھی قیصر و کسرا خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ اس کی مجالس میں نہ بچی نہ دیا ہے، جس دین کی حجت سے سب جان سے مغلوب اب مؤثر اس دین پہ ہر 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 سرا ہے، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے، ڈرے نہیں یہ نام بھی مٹ جائے نا آخر مدثر اسے دور زمان مائٹ رہا ہے، جو قوم کے مالک کی علوم اور حکم کی اب علم کا نام نہ حکمت کا پتا ہے، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گیلا ہے، دیکھیں گے دن اپنی غفلت کی بدولت سچ ہے برے کام کا انجام برا ہے، فریاد ہے فریاد ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آندگاہ ہے، جس قوم نے گھر اور وطن اس سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاں دادا گھیرا ہے، امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے، ایمان سے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عشرت کی ودا ہے، جو خاک تیرے در پہ ہے جارو سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دعوے پا ہے، جو شہر ہوا تیری ودا دست مشرف، اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے، جس ملک نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، کعبے سے کشش اس کی ہر دل میں سوا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، اے بے نمازیوں کان کھول کر سن لو، اے ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں کان کھول کر سن لو، اے فلمیں ریلا میں دیکھنے والوں، گانے بازے سننے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، مسلمانوں کو جھاڑنے والوں، مسلمانوں پر گولیاں چلانے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، بلیک میلنگ کی دھمکیاں دے کر ان سے پیسوں کے مطالبات کرنے والوں، اغوا کرنے والوں، مسلمانوں کی دکانیں لوٹنے والوں، آؤ آؤ کان کھول کر سن لو، اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے اور گناہوں کے سبب، اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ کر کرے سائی بھائیو، اپنی روش کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔